السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب زدنی علما، آمین. الحمد للہ، قصص القرآن سیریز میں قصہ ہے ابن آدم، آدم کے دو بیٹے، ان کا قصہ. اور اس میں بنی آدم کے لیے، اولاد آدم کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے بہت گہرے اسباق ہیں. یہ قصہ چھٹا پارہ، لا یحب اللہ، سورت ہے المائدہ، رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر ہے 27 سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے. اور اس قصے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کی تلاوت کا، حق کے ساتھ اس کے بیان کا حکم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ آپ پڑھیے، آپ سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ. یہاں بار بار ابن آدم، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ ہائی لائٹ کر رہی ہوں. مقصد اس مشہور روایت کو توڑنا ہے جس میں قصہ حابیل قابیل مشہور ہے. جب یہ نام قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں ہے تو ہمیں صرف وہی بولنا اور پہنچانا چاہیے جو ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے قصہ حابیل قابیل نہیں کہا، حدیث میں یہ وضاحت نہیں آئی، یہ بعض روایات میں ہے، وہ ثابت ہیں نہیں، پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئیں، بنی اسرائیلیات سے ہیں، تو ہمیں ان پر ویریفیکیشن کی سٹیمپ نہیں لگانی چاہیے. تلاوت سنیے المائدہ 27 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. یہ لاسٹ آیا ہمارے لیے اس واقعہ اور اس کے علاوہ سبق لیے ہوئے ہے، ایک خاص پیغام ہے، اور یہ قصہ مکمل ہوتا ہے آیت 31 تک. سے پہلے اردو ٹرانسلیشن دیکھ لیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر. جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی. میں آپ سب سامعین ناظرین سے کہوں گی کہ آپ لفظوں پر اور اس سے حاصل ہونے والے پیغام پر ضرور توجہ دیں تاکہ اس سے ہم میکسیمم نصائح حاصل کر سکیں اور اس کے علاوہ کو چھوڑ دیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں قصص میں ایسے ایڈ کر دی جاتی ہیں جو اصل واقعے سے تعلق ہی نہیں رکھتی اور اصل نصیحت گم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ہر لفظ اور ہر حرف میں ہمارے لیے نصیحت ہے، اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر، جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی، ڈزنٹ میٹر کہ وہ کیا تھا کیسے تھی، نو نیڈ فار ڈیٹیل، اتنا ہی کافی ہے کہ ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا، اس نے کہا بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، بس خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے، کہنے لگا ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے بھی رہ گیا کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اسے زندگی بخشی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی، اور بلا شبہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ہم کون، کہاں، کیسے ہیں؟ آئیے اپنے ایمان، عمل، علم، اصلاح، قبولیت، سبقت، جنت، اس دوڑ میں یہ تلاش کرتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی ایسے گناہ تو نہیں ہو رہے جو ساری کوششوں کو ضائع کرنے والے ہیں، ریجیکٹ کر دینے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس قصے کا نام قصہ ابن آدم ہے، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ، ابن بیٹا اور ابن یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو بیٹے۔ ویسے تثنیہ ابن سے تثنیہ، واحد سے تثنیہ، یہ ابنان یا ابنین ہوتا ہے، یہاں نون گر گیا ہے۔ وجہ، جب تثنیہ یعنی دو کا صیغہ جب مضاف بن جائے، یعنی اس کے بعد کوئی مضاف الیہ آئے، کسی کے ساتھ ملایا جائے، تو اس کی نون حذف ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حذف النون عند الاضافہ۔ ابنین جب مضاف بنا تو ابنی آدم نون گر گئی، تثنیہ میں نون آتی ہے لیکن جب مضاف ہو نون گر جاتی ہے، جیسے ابنی آدم اصل میں ابنین، اضافت کی وجہ سے نون حذف، ابنین اضافت سے ابنی بن گیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے سچا اور اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے، ہمیں حابیل قابیل کا قصہ کے بجائے قصہ ابنی آدم کہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تو یہی کہا ہے کہ وَتْلُو، تلاوت کیجئے، بالحق، تو ہمیں غیر الحق کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کرنی چاہیے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح بیان کرنا چاہیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حابیل قابیل نام قرآن حدیث میں نہیں آئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، جس طرح نام ثابت نہیں ہے اس طرح اس کی ڈیٹیل بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ کیا تھی۔ کوئی کہتے ہیں کہ ایک نے کوئی دمبا بکرا کیا اور کسی اور نے اناج کا کوئی گٹھا، پھر کوئی کہتے ہیں کہ کسی نے تو سارا کیا یعنی اپنا کل مال لے آیا اور دوسرے نے تھوڑا، ان میں سے کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے۔ ہاں مشہور یہ ہے کہ ابتدا میں آدم اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے، یعنی ہر بار، پھر دوسری بار دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتے، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا، ایک بھائی جسے حابیل کہا جاتا ہے اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ دوسرا بھائی جسے قابیل کہا جاتا ہے اس کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق جس کے ساتھ بدصورت بہن تھی اور وہ دوسرے کے حصے میں جانی تھی، اگلے نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی خوبصورت ہے تو میں اسی کے ساتھ نکاح کروں۔ اسے سمجھایا گیا لیکن وہ نہ سمجھا۔ بالآخر دونوں کو حکم ملا کہ بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی خوبصورت لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ اب جس کا نام حابیل مشہور ہے، جس کے حصے میں خوبصورت آنی تھی، اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ جس کا نام حابیل مشہور ہے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ یہ بھی یاد رہے کہ قربانی صرف وہ نہیں ہوتی جو جانور کی ہو، بلکہ جو بھی چیز راہ للہ فی سبیل اللہ پیش کی جائے وہ قربانی کہلاتی ہے، یعنی وہ چیز جس سے اللہ کا تقرب تلاش کیا جائے قربانی کہلاتا ہے۔ اللہ کی قربت پانے کے لیے جو کام کیا جائے وہ قربانی کہلاتا ہے۔ اس لیے دیکھیں نا کہ بعض برداشت، محنت، مشقت اور بہت سے مشکل کام، حتیٰ کہ جذبات، احساسات اور دوسروں کو ترجیح دینا، خود کو چھوڑ دینا، یہ بھی قربانی کہلاتے ہیں۔ یہ قربانی فزیکل بھی ہو سکتی ہے اور اسپرچول بھی ہو سکتی ہے۔ ان کی جو بھی قربانی تھی، ہاں یہ ضرور سمجھ آتا ہے کہ وہ حقیقی قربانی ہوگی، مجازی نہیں، ظاہری ہوگی باطنی نہیں۔ وجہ یہ کہ باقاعدہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے کھا جاتی تھی۔ یاد رہے کہ یہ پوری ڈیٹیل جو بہت ہی مشہور زبان زدِ عام کانٹیکسٹ ہے، ایک پس منظر بیان کیا جاتا ہے، وہ میں نے سامنے رکھا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے تو کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ کے طور پہ کام آ سکتا ہے، لیکن اس کا حقیقت سے ویریفائی ہونا یہ مشکل ہے، یعنی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ البتہ قرآن کے الفاظ میں جو چیز بتائی گئی ہے یہ حقیقی، سچی اور حق ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے شروع میں فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آدم کے دو حقیقی بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو ہم بھی اولاد آدم ہیں، وہ حقیقی یعنی قریبی جو آدم علیہ السلام کے نطفہ سے، یہ تو ان کی اولاد کی اولاد کے اولاد کے ہم پتہ نہیں کون سے سلسلے کے حصے میں آتے ہیں نا، اس لحاظ سے وہ ہمارے بابا تو ہیں ہی، لیکن جد امجد اور پتہ نہیں اور کیا کیا بھی بنتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آدم کے قریبی حقیقی بیٹے، ان دونوں کا کوئی بھی معاملہ تھا الجھا تو اس کا فیصلہ قربانی کے ساتھ ہوا۔ قربانی کی قبولیت فیصلے کی علامت ٹھہری کہ جس کی قربانی قبول کر لی جائے گی فیصلہ اس کے حق میں ہوگا اور دوسرے کے خلاف۔ اب جو بھی واقعہ تھا، جو بھی قصہ تھا، اصل میں ہمارے لیے وہ قصہ اہم نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہم اصل پیغام سے دور ہو جاتے ہیں۔ مثلا کھانے پینے کی بات ہو تو بھوک جن لوگوں کو لگی ہے ان کا دماغ ادھر چلا جائے گا، اسی طرح لڑکا لڑکی کی بات ہو تو جو خوبصورتی کے متلاشی ہیں، دل دادا ہیں، ان کا مائنڈ فوراً ایک خوبصورت لڑکی کی طرف چلا جائے گا، شادی کا خیال ذہن میں آ جائے گا، اور اصل جو مقصود اور مطلوب ہے، جو یہاں واقعے میں، قصے میں الفاظ ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ ایک کے باتوں میں حق ہونا چاہیے، قصے میں کچھ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ سبق کوئی کھو بیٹھیں گے۔ ویسے بائی دوے سوچیں، ہم بھی تو بات پہنچانے میں کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں، اور خواتین تو اس معاملے کی ایکسپرٹ کہلاتی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ کتنی بار خواب بتانے میں ہم اپنے مطلب کی بات کو بڑھا دیتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ایک چیز دیکھتے ہیں، اس کو بیان دوسری طرح کرتے ہیں، کوئی چیز کسی نے بتائی ہوتی ہے، اس کو کسی کی فیور میں چرب زبانی سے یا کچھ اضافے سے بدل دیتے ہیں، بعض سے دل بد دل ہوتے ہیں، تو بات کو سچائی کے ساتھ بیان کرنے کے بجائے کچھ نہ کچھ سکپ کر جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جو بھی بات ہو جب بتانی ہے، سنانی ہے، تو حق ہی ہونی چاہیے، کسی کی محبت اضافے کا اور کسی سے نفرت، ملاوٹ کا، خیانت کا سبب نہ ہو، یہی قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو عطا کی گئی نعمت آپ کو حسد کا شکار نہ کرے، انتقام پر نہ اکسائے، جیسے آدم کے دو بیٹے کہ ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی، جس کی نہ کی گئی وہ انتقام اور حسد پہ اتر آیا۔ قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا۔ یہی فیلنگز، یہی باتیں آج ہم میں بھی ہیں، جیسے اس کی خسارے کی، بربادی کی وجہ بنی، ہماری بھی بن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ واقعہ کیوں نقل کیا؟ تاکہ ابن آدم، آدم کے ان دو بیٹوں سے بنی نوع انسان، اولاد آدم، کچھ سبق سیکھے۔ غلط ارادہ دل میں آ بھی جائے نا تو اس پر قسم نہیں اٹھا لینی چاہیے، میں ضرور انتقام لوں گا، میں بدلہ لے کے رہوں گی۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ نیری تباہی ہے۔ واقعے کے آخر میں دیکھیں یہی پیغام ملتا ہے۔ وَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر اگر کوئی یہ کہہ ہی دے کہ میں بدلہ لوں گی، میں انتقام لے کے رہوں گی، میں نہیں چھوڑوں گا، میں انجام تک پہنچاؤں گا، تو اس کو کیا جواب دینا چاہیے؟ کہ معاملات تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی کو دینا، کسی کو نہ دینا، کسی کا قبول کرنا، کسی کا نہ کرنا، یہ اختیار اللہ کو ہے، اور یہ تقویٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس میں میرا یا تمہارا کوئی کمال نہیں، کوئی اختیار نہیں۔ ایک نے جب کہا لا اقتلنک، اور آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ لام بھی تاکید کا، گویا کہ شورلی میں ایسا کروں گا، اور پھر آگے جو نون ثقیلہ ہے جس نون پر شد ہے لا اقتلنک، یہ بھی تاکید کا، یعنی جو ریپیٹڈلی آپ سے انتقام کی بات کرے آپ اسے تقویٰ کی نصیحت کریں۔ یہی آدم کے اس بیٹے نے کیا جس کی قربانی قبول کر لی گئی۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، اس نے کہا بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ تو میرا بھائی، ہمیں تقویٰ کا خیال رکھنا چاہیے، اور تقویٰ کی ابتدائی اور انتہائی، اول تاخر تقویٰ اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے، اور اللہ کا ہمارے معاملے میں فیصلہ قربانی کا قبول کیا جانا تھا، اور اس کی نشانی آسمان سے آگ آتی، اس قربانی کو کھا جاتی۔ یاد رہے کہ پہلے وقتوں میں قربانی کی قبولیت کی یہی نشانی ہوتی کہ آسمان سے آگ آتی اور اسے کھا جاتی، جبکہ اب تو اس کی تقسیم ہوتی ہے، خواہ وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہو یا وہ کوئی بھی قربانی، مال غنیمت وغیرہ، تو اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسی کوئی نشانی اب نہیں ہے، وہ فیصلہ روز قیامت ہوگا۔ البتہ پہلے وقتوں میں آسمان سے آگ آتی تھی، اور یہ حدیث میں ثابت ہے، اور ان کا مال غنیمت یا قربانی کا مال تقسیم کرنا یا استعمال کرنا، کھانا جائز نہ تھا۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں غنیمت کی قبولیت کی علامت آگ کا آ کر اسے جلا دینا تھا۔ ثم جمعت الغنائم فجاءت النار فأكلتها، جبکہ اس امت کے لیے قربانی اور غنیمت وغیرہ کا مال تقسیم کرنا، استعمال کرنا، کھانا جائز ہے، جبکہ قبولیت ویسے ہی تقویٰ کے ساتھ ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ قصہ ابن آدم، آدم کے دو بیٹوں کے واقعے میں ہمیں سب سے نمایاں اور اہم ترین سبق جو ملتا ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ جس چیز میں بھی ہوتا ہے اسے بے شمار چاند لگا دیتا ہے۔ تقویٰ متقین کے لیے ہدایت ہے، اعمال کی قبولیت ہے، دنیا آخرت میں عزت ہے، اور اللہ کے ہاں جنت کا سبب ہے۔ فرمایا انما يتقبل الله من المتقين، بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ کسی بھی عمل کی اگر قبولیت نہیں تو وہ صفر ہے، اور قبولیت تقویٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ متقین کے ہی اعمال قبول کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں اپنی زندگی میں کتنے اعمال ہم تقویٰ کے کانشیسنس کے بغیر کرتے ہیں، حالانکہ تقویٰ عمل کی قبولیت کے لیے لازم ہے۔ تقویٰ کے بغیر عمل صفر ہے، یہ کسی بھی عمل کا مین پلیئر ہے، مین رول ہے، مین انگریڈینٹ ہے۔ جیسے روٹی آٹے کے بغیر نہیں بنتی، ایسے ہی عمل تقویٰ کے بغیر قبول نہیں۔ ہاں، اس کی پرسنٹیج اپ ڈاؤن ہو سکتی ہے۔ تقویٰ از لائک ایمان، جس طرح اوپر نیچے کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، اسی طرح تقویٰ بھی کسی بھی عمل میں کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ تقویٰ ہے کیا؟ یہ کانشیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ کسی بھی عمل میں اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ سے قبولیت کا ڈر رکھنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنا، نمبر ون سٹیپ، نافرمانی سے پرہیز کرنا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا تقویٰ پرہیزگاری، نافرمانی سے اجتناب اور فرما برداری کا ارتکاب، اور اس کے بعد بھی قبولیت کی فکر اور خوف، جس طرح کسی بھی بیماری میں علاج، شفا کچھ چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، مثلا پرہیز بھی کیا جاتا ہے اس بیماری میں، جن جن چیزوں سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے ان کو لازمی چھوڑا جاتا ہے۔ جیسے اگر شوگر ہے، ڈائبٹک ہے، تو چینی کو چھوڑا جائے گا، میٹھے کو چھوڑا جائے گا، شوگر بڑھانے والی چیزوں کو چھوڑا جائے گا، یہ تو پہلی اور بنیادی چیز ہے نا۔ تو تقویٰ نافرمانی کو چھوڑنا، اور اس حد تک کہ ایون باریک سے باریک بھی، چھوٹی سے چھوٹی نافرمانی، ایون وہ جائز بھی جو انسان کو بعد میں کسی نہ کسی لیول پر کسی نافرمانی کی طرف لے جائے، تقویٰ ایسے جائز کام کو بھی چھوڑنا ہے۔ مثلا رات کو جاگنا، گپ شپ میں بیٹھنا، اس کے علاوہ بہت ساری ایسے کام اور چیزیں کہ جو شاید آنکھ کے نہ کھلنے، نماز کے نہ پڑھنے، یا حق کے ادا نہ کرنے، فرائض میں سستی اور غفلت کا سبب بننے کا ذریعہ ہو سکتے ہیں، تو ان کاموں کو بھی چھوڑ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ میں پہلی چیز پرہیز ہے، کس چیز سے؟ گناہوں سے۔ اور پھر اس کے بعد جب تک دوائی نہ لی جائے، جب تک نیک اعمال از لائک دوائی، میڈیسن، جب تک میڈیسن نہ لی جائے کیسے علاج ہوگا؟ جس طرح کسی بھی بیماری میں پرہیز بھی ہوتا ہے، دوا بھی ہوتی ہے، اور پھر ڈاکٹر کے ساتھ مشورے، کنسلٹیشن، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ کے ہاں عمل کی قبولیت میں دوا بھی ہے، پرہیز بھی ہے، اور اس کے ساتھ دعا بھی، اور ان کا مجموعہ تقویٰ کہلاتا ہے۔ پرہیز گناہوں سے، دوا نیکیاں ہیں، اور دعا عمل کے بعد کی فکر اور رب سے طلب ہے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے ہوئے کیا دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ یہاں میں اگر تقویٰ سے متعلق اقوال جمع کرنے بیٹھ جاؤں تو شاید کلاس کا ٹائم کم پڑ جائے، ہمارا پورا ٹاپک اسی تقویٰ پہ گزر جائے۔ اور تقویٰ میں دعا اتنی ضروری ہے کہ سلف صالحین بڑے سے بڑا صدقہ، بڑے سے بڑی نیکی، مشکل سے مشکل کام اور مشکل سے مشکل قربانی اللہ کے لیے ادا کر لینے کے بعد بھی اس قبولیت کی فکر میں پگھلے جاتے تھے، روتے رہتے تھے، اور ان کو بس یہی ایک فکر ہوتی تھی کہ اللہ عمل قبول کر لے، اللہ عمل قبول کر لے۔ وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کرتے، ابتغاء وجہ اللہ، نبی کے طریقے پر کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد بھی قبولیت عمل کے لیے روتے رہتے اور کہتے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے ہمارا عمل قبول کر لیا ہے تو یہ ہمارے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور ہم اپنا سب کچھ جو ہمارے بس میں ہے سوائے موت کے ہم اللہ کی رضا میں، شکرانے میں دے دیں کہ اللہ نے ہمارے دو نفل، اللہ نے ہمارا فلاں صدقہ، اللہ نے ہماری فلاں چیز قبول کر لی ہے۔ یہ سب تقویٰ کے ساتھ ہے، اور تقویٰ کے لازمی انگریڈینٹ جو ہیں کہ جن کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا، وہ گناہوں سے پرہیز، نیکیوں میں سبقت، اور اللہ سے قبولیت کی فکر میں دعا کہ اللہ تو قبول کر لے۔ تقویٰ بازار سے خریدا نہیں جا سکتا، تقویٰ حسد سے ضائع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کچھ کام تقویٰ کا باعث ہیں اور کچھ کام تقویٰ کے خلاف ہیں۔ ہمیں وہ اسباب جو تقویٰ کا ذریعہ بنتے ہیں اپنانے چاہیے، اور وہ اسباب جو تقویٰ میں رکاوٹ ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں ہم تقویٰ حاصل کریں تو ریاکاری سے بچیں، اگر چاہتے ہیں تقویٰ نصیب ہو تو جہالت سے بچیں، علم حاصل کریں، اگر چاہتے ہیں متقین میں شمار ہوں تو اتباع نفس سے بچیں، کیونکہ خواہشات کا پیروکار متقی نہیں ہو سکتا، اور اگر نفس کی سننے اور ماننے والا میرا جسم، میری مرضی میں جو چاہوں کروں، میرے دل کی بات ہے، میرا دل چاہتا ہے، میں جو چاہوں کروں، یہ چیز انسان کو قبولیت سے محروم کر دیتی ہے، کیونکہ دل ہر نیک عمل کی خواہش نہیں کرتا، دل گناہ کی بھی خواہش کر سکتا ہے، کیونکہ دل تو سہولت اور زینت کو دیکھتا ہے، دل صرف قبولیت کو نہیں دیکھتا، یہ تو بصیرت کے بعد حاصل ہوتا ہے، جس کو اللہ بصیرت ادا کرے پھر وہ دنیا کی زینت، لوگوں کی دولت یا نفس کی سہولت اور خواہش کسی چیز کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا خواہش مند ہوتا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو مشکل سے مشکل گھاٹے میں بھی اتار دیتا ہے، بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی جانے نہیں دیتا، معمولی نہیں سمجھتا۔
فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة۔
یہ ہے مشکل سے مشکل گھاٹی میں اترنے والے، بڑی سے بڑی قربانی دینے والے، اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی کم نہ سمجھنے والے اعمال، جو تقویٰ کے انجن کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، کمائے نہیں جا سکتے، اور اللہ متقین کے اعمال ہی قبول کرتا ہے۔
انما يتقبل الله من المتقین۔
قصہ ابن آدم میں پہلا گہرا بڑا سبق جس پر ہمیں لازماً غور کرنا چاہیے اور اپنا لینا چاہیے، اڈاپٹ کرنا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے، وہ تقویٰ ہے اور متقی بننے کی جستجو ہے، تڑپ ہے۔ ذرا آیت دیکھیے۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔
اور ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر کی تلاوت حق کے ساتھ کر، جب ان دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی، جس کی قبول نہ ہوئی تو اس نے کہا میں تجھے ضرور ہی قتل کر دوں گا، اس نے کہا بے شک اللہ متقی لوگوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ جہاں اعمال کی قبولیت میں تقویٰ لازم ہے، وہیں اعمال کی ریجیکشن میں، عدم قبولیت میں، قبول نہ ہونے میں جہالت، اتباع نفس سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کسی کی ایک مٹھی بھی، کسی کے چند سکے بھی، کسی کے چھٹے بھی اللہ کے ہاں پہاڑ برابر اجر رکھتے ہیں، اور کسی کے موٹے سے موٹے، بڑے سے بڑے، مہنگے سے مہنگے جانور، حج و عمرہ، خرچ، انفاق، انبار ہبا ام منثورہ ہو جاتے ہیں، ریت کے ذرات کی طرح ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں، قبولیت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور وہ چیز تقویٰ ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کام کرتا ہے وہی متقی کہلاتا ہے، اور جس کی نیت میں کھوٹ ہو، عمل میں بدعت ہو یا دنیا کی غرض و غایت، تو یہ تقویٰ سے دور ہو جاتا ہے، خواہ وہ حسد کی بنا پہ ہو یا پھر جہالت کی بنا پہ۔ یعنی یہ چیزیں انسان میں کیوں آتی ہیں کہ نیت میں خلوص نہیں ہے، عمل میں سنت کی موافقت نہیں ہے، یا مقصد دنیا کی غرض و غایت ہے؟ یہ سب چیزیں علم الہی اللہ کے احکام کے علم سے محرومی، دوری، یعنی علم ہی نہیں ہے انسان کو، تو وہ کیسے اپنی نیت میں خلوص لائے گا؟ سنت کا علم ہی نہیں ہے تو کیسے اس کا پیروکار بنے گا؟ یا دنیا ہی اس کی آنکھوں میں سب کچھ ہے تو کیسے وہ مفاد سے، طمع اور لالچ سے بچ سکے گا؟ ایک تو یہ چیز تقویٰ میں رکاوٹ ہے، اور دوسری مقابلہ بازی، حسد، رقابت، مخالفت، عداوت، نفرت، بغض، تعصب، کینہ، دنیا، اونچا بڑا ہونا، خود کو اونچا اور دوسروں کو نیچا سمجھنا، یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جو انسان کو اعمال کی قبولیت سے، بڑے سے بڑے عمل کی قبولیت سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اور کیا خیال ہے آج کے ہم مسلمان، میں کہتی ہوں کہ سات نسلوں سے مسلمان، نسلی مسلمان بھی حسد، بغض، کینہ، نفرت، مسلمان کی مسلمان سے اخوت کے بجائے عداوت، اور اس کے کاموں میں رکاوٹ، صرف یہی نہیں کہ حسد نظر، بلکہ اس سے بڑھ کے بھی اس کے کاموں میں رکاوٹ کے ہر انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ کسی طرح اس سے نعمت چھن جائے، کسی طرح وہ نیچے ہو جائے، گر جائے۔ آپ دیکھیں کیا چیز ہے، کیا چیز ہے جس نے پہلے انسان کو، آدم کے اس بیٹے کو قتل پر اکسایا؟ وہ یہ کہ اس کا عمل قبول ہو گیا اور میرا نہ ہوا، یعنی حسد۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ انسان اپنے عمل کی طرف نہ دیکھے، اپنی نیت کی طرف نہ دیکھے، اپنے گریبان میں نہ جھانکے، بلکہ دوسروں کے اوپر اللہ کی عطا پر جلے کوڑھے، یہی حسد ہے نا۔ حاسد اللہ کی تقسیم پر، اللہ کی قبولیت پر اعتراض اور انکار کرتا ہے۔ حسد کسی شخص پر اللہ کی عطا کردہ نعمت سے جلنا اور خواہش کرنا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، یہ وگرنا وہ مر جائے اور اس کے پاس جو ہے وہ مجھے مل جائے، یہ ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں سے کوئی ایک چیز بھی۔ حسد حرام ہے، حسد مذموم ہے، سوائے اس کے کہ نیکیوں میں سبقت کی تڑپ میں ہو، پھر وہ حسد نہیں رشک کہلاتا ہے، پھر وہ گناہ نہیں نیکی بن جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا حسد الا فتنتین رجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفق منہ آنا اللیل وآنا النہار۔ حسد صرف دو آدمیوں سے کرنا چاہیے، حسد جائز نہیں مگر دو چیزوں میں یا دو لوگوں سے۔ رجل، ایک تو اس آدمی سے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس میں سے رات دن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو انسان اس چیز پر رش کرے کہ میرے پاس بھی ہو اور میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں، وہ نیکیوں میں بڑھ رہا ہے، میں نیکیوں میں بڑھوں، یہ جائز وے ہے حسد کا۔ اس میں بھی رانگ وے بھی ہو سکتا ہے، ہر چیز میں پازیٹیو نیگیٹو ایلیمنٹ ہوتے ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، حلال حرام، نیکی گناہ۔ اگر تو یہ سوچ ہے کہ میرے پاس بھی ہو، میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں، وہ نیکیوں میں بڑھ رہا ہے، میں بھی نیکیوں میں آگے بڑھوں، تو یہ جائز ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ اس کا مال ہی ختم کر دوں، اس کو جان سے مار دوں، اللہ نے اسے کیوں دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، وہ کیوں اور میں کیوں نہیں، میری ہی قسمت خراب کیوں، یہ جو کمپیئر ہے، یہ جو مقابلہ بازی ہے، یہ جو اس سے چھن جانے کی، اس کو مار دینے کی خواہش ہے، یہی حسد ہے اور یہی قبولیت میں رکاوٹ ہے، یہی تقویٰ کے خلاف ہے، سوچنے کا انداز ہے۔ اب دیکھیں کہ حسد سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، نہ انسان کو دنیا کا ملتا ہے بلکہ آخرت کا بھی جاتا ہے۔ البتہ پازیٹیو تھنکنگ، کسی پر نعمت دیکھے، اپنے لیے اپنے رب سے سوال، اور نیکی کی تڑپ، نیک نیت، یعنی اس کو دنیا کی خاطر حاصل کرنا نہیں، مقابلہ بازی کے لیے نہیں، اونچا ہونے کے لیے نہیں، کسی کو گرانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو نیکیوں میں بڑھانے کے لیے، نیکیوں میں سہولت کے لیے، رب کے ہاں قبولیت کے لیے، تو یہ اللہ کی عطا کا بھی سبب بن جاتا ہے، قبولیت کا مصداق ہو جاتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، تو حسد اس طرح جائز ہے کہ اگر کوئی اپنے لیے اپنے رب سے کرے کہ میں بھی آگے بڑھوں، نہ کہ کسی کو گرانا، لیگ پولنگ کرنا اور اس سے جلنا کلنا۔ ایک یہ مالدار اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے علم دیا اور اس پر عمل کرتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن دیا اور اس کے ساتھ قیام کرتا ہے۔ ورجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، ایک وہ شخص ہے کہ اس سے حسد کیا جا سکتا ہے، اور وہ کس طرح؟ کہ میں بھی آگے بڑھوں، میں بھی کوشش کروں، میں بھی علم حاصل کروں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نیکی میں شہرت دے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نیکی کی قبولیت بخشے، نہ یہ کہ اس کی کتابیں پھاڑنا، یا یہ کہ اس کے رستے میں رکاوٹ ڈالنا، نہ یہ کہ اس کے خلاف کمپین کرنا، بدگمانی پھیلانا، لوگوں کو دور کرنا، علم کے رستے سے روکنا، اس کے یا اس کی طرف آنے والوں کے، یہ چیزیں نیگیٹو، یہ چیزیں مذموم، یہ چیزیں حرام کی طرف لے جاتی ہیں، اور یہی اصل میں حسد میں حد فاصل ہے۔ تو انسان خوب پہچان سکتا ہے کہ کون سا حسد جائز ہے اور کون سا نہیں۔ ایک وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا قرآن، اور وہ رات دن اس کا حق ادا کرتا ہے، اس کا سارا ٹائم اس کے ساتھ گزرتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ رش کریں کہ میں بھی ایسے ہو جاؤں، میری اولاد بھی ایسے ہو جائے، نہ کہ اس کو گرانا اور اس کے خلاف کمپین کرنا اور بدگمانی پھیلانا اور اس کے لوگوں کو دور کرنا، یہ بیزار اختیار کرنا، بلکہ اگر اپنے لیے بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے نیک خواہشات رکھنا۔ اب دیکھیں کہ مطلب وہ کون سا عمل ہے جو اس کی ترقی کا سبب ہے، تو میں بھی وہ کام کروں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی میں شہرت دی، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ نیکی میں، علم میں لوگوں کا ہجوم کھڑا کر دیا، اور میں بھی چاہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی دین کا کوئی بڑا کام لے، تو آپ بھی محنت کی طرف، آپ بھی علم کی طرف، آپ بھی عمل کی طرف، آپ بھی دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف چلنے والے، آنے والے بن جائیں۔ انما يتقبل الله من المتقين، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایاکم والحسد فان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد کے مرض سے بہت بچو، حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد تو موجودہ کو بھی ضائع اور ختم کر دیتا ہے، جبکہ اللہ سے مانگنا، اللہ سے سوال اور تقوی کا خیال، یہ قبولیت کا، یہ عطا کا سبب ہوتا ہے۔ فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا؟ یہود کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ حسد، ضد، عناد۔ حسد جلا کے رکھ دیتا ہے، حسد سے بڑا شر کوئی نہیں۔ اسی لیے آیا ہے نا، من شر حاسد اذا حسد، حسد حاسد اور محسود دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے، سب سے زیادہ حاسد کو نقصان ہوتا ہے، اور جب محسود اللہ کی پناہ، ذکر و اذکار اور اللہ کی حفاظت کے حصار میں آئے تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حسد کرنے والوں، حاسدین کی لسٹ دیکھیں تو اس میں یوسف کے بھائی بھی نمایاں آتے ہیں، ان کا انجام بھی دیکھ لیں، جس نے بھی حسد کیا اس کا انجام دیکھ لیں۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه، انہوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے ہم سے زیادہ پیارے ہیں، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم تو ایک جماعت، ہم تو طاقتور اور ہم تو یہ، لیکن باپ کو پیار اس سے ہے، حالانکہ اس کی نیکی ہے، اس کا تقویٰ ہے، اللہ کی اس پر عطا ہے، اللہ کا اس پر فضل ہے جو اللہ نے اس کو نبوت سے نوازا ہے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، حسد یہ صرف اور صرف اس سے چھن جانے کی خواہش ہے، جبکہ رشک یہ خود کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش ہے اور دعا ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ حسد ایمان کے مخالف ہے، ایمان کے الٹ ہے۔ فرمایا، لا یجتمع فی جوف عبد ایمان و حسد، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ تم میں پچھلی امتوں کی بیماری داخل ہو گئی، اور وہ حسد اور بغض ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تین ہلاک کر دینے والے کاموں سے بچو، اور ان میں سے ایک حسد ہے۔ یہاں چھوٹی سی اسائنمنٹ بھی آپ کو دوں گی، ایک یہ کہ تقوی کے ثمرات، فوائد، فوائد التقوی یا فضائل التقوی فی القرآن والحدیث، تقوی کے ثمرات، اور دوسرا حسد کی تباہ کاریاں، اس کی لسٹ تیار کیجئے، کیونکہ علم انسان کو تقوی کے قریب لے جاتا ہے، قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں علم ہوگا تو ہم ان کاموں سے بچیں گے جو حسد کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ کام کریں گے جو تقوی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو ثمرات التقوی یا فوائد التقوی یا فضائل التقوی، یہ تلاش کریں، اور آفات الحسد، حسد کی آفتیں، مہلکات الحسد، حسد کی تباہ کاریاں، اس کی لسٹ تیار کریں، کیونکہ علم انسان کو نقصان سے بچاتا ہے، آگاہی انسان کو بچاتی ہے، اور جہالت، ناواقفیت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ہمیں پتہ ہوگا حسد کے کیا نقصان، کیا صورتیں ہیں، ہم اس سے بچیں گے۔ ہمیں پتہ ہوگا تقویٰ کے کیا فائدے، کیا راستے ہیں، ہم اختیار کریں گے۔ اگر آپ تقویٰ کا فائدہ قرآن میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، ہدل للمتقین، ہدایت، متقین کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، رہنمائی ملتی ہے اتنی واضح کہ حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، صحیح اور غلط میں ایک پہچان، فرق کر دینے والی چیز آ جاتی ہے۔ جیسے فرمایا، اِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا، اگر تم تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں فرقان دے دے گا، فرق کر دینے والی چیز۔ اور سب سے بڑھ کر متقین کو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اس کا ساتھ، ان اللہ مع المتقین، اور فرمایا، ان اللہ مع الذین اتقوا، تقویٰ دنیا آخرت میں عزت کا سامان ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقویٰ بڑی سے بڑی مشکل اور زیادہ سے زیادہ تنگی میں بھی مخرج ہے، ایگزٹ ہے، ہر مشکل سے بچ نکلنے کا راستہ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، فوز، فلاح متقین کو نصیب ہوتا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، قرآن میں تقویٰ تقریباً 250+ ٹائم آیا ہے، یہ ایک لفظ نہیں بلکہ مکمل نظام زندگی ہے۔ تقویٰ صرف مسلح پر نہیں، تقویٰ کاروبار میں، سیاست میں، محبت میں، عبادت میں، تجارت میں، الغرض، جس بھی عمل میں آتا ہے اس کو بے شمار چاند لگاتا ہے، اس کو قبولیت تک پہنچاتا ہے، جبکہ حسد جس بھی جگہ آ جائے وہ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ تقویٰ اور حسد میں جو بنیادی فرق ہے نا، تقویٰ میں بھی، یعنی مجھے بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نعمت دے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ ترقی دے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، جبکہ جو حسد ہے نا، میں ہی، انا خیر من، یہ فرق ہے۔ تو میں ہی نہیں بلکہ میں بھی، اور یہ عاجزی، اور وہ غرور۔ حسد غرور، کبر ہے، فخر ہے، جبکہ تقویٰ عاجزی، خشیت الہی، اور اس کے ساتھ نیکی، نیکیوں کے ساتھ اللہ کا ڈر بھی۔ قرآن و حدیث میں حسد سے پناہ کی دعائیں آئی ہیں، جبکہ تقویٰ کی ترغیب کے ساتھ دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ آپ دیکھیں تو حسد سے پناہ کی دعاؤں میں سب سے پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے، یہ دعا بھی ہے اور علاج بھی، بچاؤ بھی اور پناہ گاہ بھی۔ اور اس کے علاوہ مسنون بھی دعائیں آتی ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو شر میں یہ حسد بھی شامل ہے، اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اسی طرح وہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اسی طرح سورۃ الحشر کی آیت 10، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اگر کبھی کسی سے کوئی حسد، کوئی اس طرح کی فیلنگ محسوس ہوں، ایسے جذبات آئیں، تو فوراً اس کو دعا دے دیں، یہ ہوگا کیا، اللہ کی طرف سے آپ کو بھی عطا ہو جائے گی، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے۔ جب وہ انسان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تیرے حق میں بھی قبول فرمائے اور تجھے بھی عطا فرمائے۔ تو اس کو برکت کی دعا دینا کہ اللہ اسے برکت دے۔ کسی کی کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ دل میں کوئی ایسا خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے، تو اس کو برکت کی دعا دے دیں، اللہ آپ کو بھی برکت سے نواز دے گا، اور برکت ہی سب سے اہم ہے۔ حسد سے بچنے کے لیے نہ صرف یہ کہ حسد سے پناہ کی دعا، بلکہ تقویٰ کا سوال بھی ہے، اور تقویٰ کے حصول کے لیے دعا کے ساتھ دوا بھی ہونی چاہیے، اور دوا میں جہاں نیکیاں ہیں کہ نیک اعمال، علم اور علم پر عمل، یہ تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنا بھی، کیونکہ دوا کے ساتھ پرہیز بھی ہوتا ہے۔ رہا سوال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ثابت شدہ دعائیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں میں سب سے بڑھ کر متقی، بڑے متقی تھے، آپ اللہ سے تقویٰ کا سوال کرتے تھے۔ تو کوئی بھی اپنے آپ کے یا اپنے بارے میں یہ نہ کہے کہ میں تجھے بڑا اللہ کا ڈر رکھنے والا، میں تو بڑا متقی، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے، میں تو یہ بھی کام کرتی ہوں، وہ بھی تسبیح کرتی ہوں، وہ بھی عمل کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر منع کیا اس چیز سے، لا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، خود نمائی، اپنے منہ میاں مٹھو اور اپنی نیکیوں کی فہرست سناتے رہنا، میں تو صبح اٹھتی ہوں یہ کرتی ہوں، پھر یہ کرتی ہوں، پھر وہ کرتی ہوں، پھر یہ کرتی ہوں، میرے گھر کا تو یہ، میں تو یہ اور میں تو وہ، آپ کی باتوں میں، چیزوں میں کہیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کیا ہے کہ تقویٰ کا سوال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑے متقی، اللہ سے تقویٰ کا سوال کر رہے ہیں، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا یستجاب لها۔ اسی طرح اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگتے، اور یہ بہت جامع دعا ہے۔ ہدا میں علم نافع، عمل صالح اور ان چیزوں کو چھوڑنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے، عفاف میں پاک دامنی، مخلوق اور برے معاملات سے رک جانے کا نام، اور غنا یعنی اللہ اور اس کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھنے، جو کچھ میسر ہو اس پر قناعت کرنے، اور اس قناعت کرنے اور جو رزق حاصل ہو اس پر دل کے مطمئن ہونے کو کہتے ہیں۔ یہ بہت جامع ہے، یعنی یہ صرف یہ نہیں کہ صرف لفظ ہیں تو کوئی ایک ایک چیز ہے، بلکہ ہدا اٹ سیلف میں ہر بھلائی کا سوال ہے، اور تقا اٹ سیلف میں ہر بھلائی کی قبولیت ہے، اور عفاف اٹ سیلف میں گناہوں سے بچنا اور نیکی کا مشتاق ہونا، اور غنا لوگوں سے بے پرواہ ہو کر رب کی جانب یکسو ہو جانا، یعنی یہ آل ان ون ہے، ان میں سے ہر ایک آل ان ون ہے۔ تو حسد نہیں، تقویٰ۔ حسد انسان کو گناہوں پہ اکساتا ہے، جیسے آدم کے اس بیٹے نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، جبکہ تقویٰ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، جیسے آدم کے دوسرے بیٹے نے کہا انما يتقبل الله من المتقين، مجھے مارتا کیوں ہے، تقوی اختیار کر تاکہ اللہ تجھے بھی نواز دے۔ اور سن، لئن باسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين، اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس لیے بڑھایا کہ مجھے قتل کرے تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں ایک چیز کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ خود اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، خود نمائی نہیں کرنی چاہیے، تزکیہ کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، تو آدم کے اس بیٹے کو جسے قبولیت نصیب ہوئی، اس نے کیوں کہا انی اخاف اللہ رب العالمین؟ اس لیے کہ یہ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے ہے، اور یہ اسے گناہ سے روکنے کے لیے ہے۔ اس نے اس وقت کہا کہ دیکھ میرے بھائی، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے، تو اپنا ہاتھ میری طرف قتل کے ارادے سے بڑھاتا ہے، تو دیکھ میں تجھے نہیں مارنا چاہتا کیونکہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، ورنہ نہ ہوتا تو میں بھی تیرے مقابلے میں آتا، میں تجھے مارتا، تو میں ہرگز اپنا ہاتھ تیری طرف اس لیے بڑھانے والا نہیں کہ تجھے قتل کروں۔ ہاں البتہ ظاہر ہے اپنا بچانا، ڈیفینس تو میرا حق ہے، میں اگر ہاتھ آگے بڑھاؤں بھی صحیح، میرا ہاتھ آگے ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہے، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو بھی یہی تقویٰ اختیار کر، خوف خدا رکھ، تاکہ تجھے بھی قبولیت نصیب ہو۔ تو یہ اس وقت کہنا، اس مومنٹ پر آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی برائی کی دعوت دے اور آگے سے کہنا انی اخاف اللہ، یہ عرش الہی کا روز قیامت سائے میں جگہ پانا ہے، ان سات کی لسٹ میں شامل ہونا ہے جن کو روز قیامت، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ رجل طلبته امرأة یا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ۔ تو جس موقع پر کوئی آپ کو گناہ پر اکسائے، جوش اور اشتعال دلائے، مقابلے پہ اتر آئے، اس وقت یہ کہنا، اس کو گناہ سے روکنا اور خود اپنی سٹیٹمنٹ دینا ہے کہ میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، میں ایون تم مجھے مارنا بھی چاہتے ہو نا، میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا، کیونکہ میں اپنے رب کے حکم کو سامنے رکھتا ہوں، میں اس کا خوف رکھتا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی آپ سے مقابلہ بازی، مخالفت، حسد، تعصب، بغض، کینہ رکھے تو اس کو نصیحت کی جا سکتی ہے، نیکی کی تلقین، اچھائی کا حکم، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِ، اس سے اللہ کا فضل مانگ لو۔ حسد کی ہلاکت اکبر الکبائر ہے، یعنی یہ کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے، اور یہ انسان کو ارتداد تک پہنچاتا ہے اور ہاتھوں کو اس خون سے بھر دیتا ہے کہ جن کو دھویا نہیں جا سکتا سوائے توبہ کے، قتل۔ اب یہاں دیکھیں کہ ہو گیا اس سے صرف حسد کی وجہ سے، اور پھر یہ کہ وہ گناہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام شروع کیا۔ بھائی سب سے پہلے اپنے اس بھائی کو جو قتل کے ارادے سے ہاتھ بڑھاتا ہے، اسے کہتے دیکھ میں تجھے نہیں مارنا چاہتا، میں تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا کہ تجھے ماروں، ہاں اپنے دفاع کے لیے ہاتھ بڑھانا الگ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس کی تفصیل کرتا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، قاتل کا معاملہ تو سمجھ آتا ہے، مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی تو اپنے مقابل، اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا، یعنی وہ بھی تو اسے مارنا چاہتا تھا، یہ الگ بات ہے کہ مر خود گیا۔ ہاں جب اپنا بچاؤ مقصود ہو تو کوئی گناہ نہیں، بلکہ پھر وہ سارا گناہ اسی پر جاتا ہے۔ جیسے اس بھائی نے کہا انی اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور اپنا گناہ لے کر لوٹے، پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے، اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ میرا گناہ تجھ پر کیوں؟ کیونکہ جب وہ بدلے میں کچھ نہیں دے سکتا، نیکیوں سے خالی ہو جاتا ہے، تو ایون جو مظلوم ہوتا ہے اس کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ وہ حدیث مفلس کہ جب نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی اور اگر کسی کا حق باقی دینا ہوگا تو اس حق دار کے گناہ اس ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ہے انی اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، قیامت کے دن ظالم کو لایا جائے گا اور اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور یوں وہ آگ والوں سے ہو جائے گا، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے کہ وہ آگ والوں میں سے ہو جائے۔ اور دنیا میں یہ جلن کی آگ ہے، آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ حاسد ظالم ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے آپ پر، محسود کا تو وہ کچھ نقصان کر سکے نہ کر سکے، یہ تو اللہ کی اذن سے ہے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ اس کا محافظ بن جائے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ جب کہ حاسد اپنا نقصان تو پکا اور یقینی کر رہا ہوتا ہے، جب وہ حسد کی آگ میں اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو بس حل یہی نظر آتا ہے، یعنی دنیا میں 100,000 ترقی کے راستے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا، اس کو شارٹ کٹ اور سلوشن یہی نظر آتا ہے کہ اس کو ختم کر دوں، یہی میری ترقی میں رکاوٹ ہے، یہ نہیں ہوگا تو میں ہی ہوں گا۔ یہی اس کے ساتھ ہوا،
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، بس خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. خسارہ کیسے کہ دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت میں بھی سخت عذاب کا مستحق ٹھہرا، کیونکہ ہر بعد والے قتل کا گناہ اس کی گردن پر ہوگا. اور یہ سیئے جاریہ اور برائی ٹرینڈ سیٹ کرنے والوں کا انجام ہے، برائی کا ٹرینڈ سیٹ کرنے والوں کا بھی یہی انجام ہے، سوائے پچھتاوے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا. اور ایک اور پچھتاوا، کیونکہ پہلا قتل تھا، یہ فرسٹ مرڈر تھا اس دنیا میں کسی انسان کا، تو اب اس لاش کو کہاں چھپاؤں، کیسے بچوں؟ دنیا میں یہ کیا کم خواری اور پچھتاوا ہے کہ قاتل اپنی جان بچانے اور اس بدنامی سے بچنے کے لیے سرگردان رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا. اچھا، یہ صرف قتل نہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلی موت بھی تھی، کیونکہ اس سے پہلے تدفین کا کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا، لاش کو ٹھکانے لگانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا اور وہ زمین کو کریدنے لگا، تو اسے سمجھ آیا کہ اس طرح زمین کھود کے اس لاش کو دفن کیا جا سکتا ہے. اچھا، بعض لوگ ایک قصہ نقل کرتے ہیں کہ دو کوے اس نے دیکھے جو آپس میں لڑ رہے تھے، اور ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس نے دیکھا کہ کوے نے اپنی چونچ سے زمین کھود دی اور اس میں اس کو دفن کیا، تو اس نے کہا اچھا میں بھی ایسے کر سکتا ہوں. ایسا کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے، یہ اسرائیلیات سے ہے. البتہ یہ جو قرآن میں آیا ہے اتنا ہی ہے.
فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض.
غراب کوا. اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدتا تھا، یعنی اس نے بس یہ، اس میں دو کووں کے لڑنے، ایک کو دوسرے کو مارنے کی بات نہیں ہے، صرف کوے کا چونچ سے زمین کو کھودنا، کریدنے کا ذکر ہے. اللہ نے ایک کوا بھیجا جو اس کے سامنے زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے.
لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ.
وہ کہنے لگا
یا ویلتا،
ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے بھی رہ گیا کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں. یعنی مجھے تو لاش کو ٹھکانے لگانے کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کوے کو زمین کریدتا دیکھا تو سمجھا کہ اسے دفن کر دینا چاہیے.
فاصبح من النادمین.
سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا. اچھا، یہ اس کو پچھتاوا ندامت بھائی کے مرنے پر نہیں تھی، بلکہ اسے ٹھکانے لگانے کی بات جلد سمجھ نہ آنے پر تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے فعل پر پشیمان ہوتا، توبہ کرتا، تو گناہ معاف ہو جاتا اور دنیا میں ہونے والے ہر قتل کا گناہ اس پر نہ جاتا. تو یہ ندامت جو تھی وہ اسے قتل پر نہیں تھی، دفن پر تھی، جو اس کو کوے کے واقعے سے پہلے سمجھ نہ آئی. کوے کو دیکھا تو پتہ چلا کہ ہاں میں بھی اس طرح زمین کھود کے اس کو دفن کر سکتا ہوں. یہاں جو چیز قابل غور ہے، قاتل کی تو توبہ آسان ہے مگر حاسد کی بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ حاسد اکثر حسد سے توبہ نہیں کرتا، کیونکہ حسد اس کے لیے کوئی برائی نہیں ہوتا، وہ اسے اپنا حق سمجھتا ہے، وہ خود پسندی کا شکار ہوتا ہے، فخر اور غرور میں مبتلا ہوتا ہے، وہ دوسرے کو غلط اور اپنے آپ کو ہی ٹھیک سمجھتا ہے اور کسی کے پاس اللہ کی کوئی نعمت، قبولیت، فضل برداشت نہیں کر سکتا. اس میں یہاں جو لفظ اہم ہے نا، وہ آیت 30 میں لفظ طوعت ہے. تطوع کسی چیز کو خوشی خوشی کرنے کو کہتے ہیں. حاسد اپنے عمل کو اچھا سمجھ کے، اپنا حق سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا، تو توبہ کیسے کرے گا؟ کیونکہ جب تک انسان برائی کو برائی نہ سمجھے، اسے احساس ہی نہ ہو، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ توبہ میں تو سب سے پہلے احساس ندامت، برائی کو برائی سمجھنا، اس کو چھوڑنا اور اس سے باز آنا ہے. جبکہ آخر تک وہ اپنے بات پر قائم رہا، اپنے موقف پہ ڈٹا رہا، اسی وجہ سے قیامت تک ہونے والے ہر قتل میں گناہ کا اس کا حصہ ہے. حاسد کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، یہ حسد کی سب سے بڑی برائی ہے. اب اس واقعے سے ملنے والے اسباق پر بھی غور کر لیجئے. سب سے پہلی چیز جو حسد، ظلم، قتل، ان کی سنگینی سے شروع ہوتی ہے، وہیں اتباع نفس، جہالت، یہ ان کے بھی ماں باپ ہیں، کیونکہ اتباع نفس انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور جہالت اس کی بھی سردار اور ملکہ ہے۔ تو جہالت ختم کرنی ہے، علم حاصل کرنا ہے تاکہ سنگینی کا احساس ہو، آگاہی حاصل ہو، اور پھر نفس سے فیصلے نہیں کرنے بلکہ دماغ سے فیصلے کرنے ہو۔ جیسے عام طور پہ کہتے ہیں نا، دل سے نہیں دماغ سے فیصلہ کریں، بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں بھی اس کے نفس کی جنگ چل رہی تھی، جیسے نفس لوامہ اس کو بار بار کہتا لا تقتل نفس امارہ، اس نے اسے آمادہ کیا، فطوعت تطوع، کسی کام کا خوش نما بنا دیا جانا، مزین کر دیا، خوش نما بنا دیا، اس کے لیے آسان کر دیا۔ تطوع نفل عبادت کو کہتے ہیں۔ نفل عبادت کسی انسان کے لیے بہت ہی آسان، خوش نما اور ہلکی ہو جاتی ہے۔ اس کے نفس نے گناہ اور قتل کو اس کے لیے خوش نما، آسان، ہلکا، مزین کر دیا۔ آپ دیکھیں تو ہمارے لیے بھی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو چھوڑنا چاہتے ہیں مگر چھوڑ نہیں پاتے، وہ گویا ہمارے لیے لائٹ اور اچھی ہو جاتی ہیں، جبکہ اگر ہم دماغ سے سوچیں تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ سم تھنگ گیٹ رانگ، کچھ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، نہیں کرنا چاہیے، مگر کرتے ہیں کیونکہ نفس نے اس کو خوش نما بنا دیا، مزین کر دیا، ہلکا کر دیا، لائٹ لے لیا۔ تو نفس کی نہ سنیں، یہ ہر وقت سچ نہیں بولتا بلکہ اکثر برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس آرام طلب ہوتا ہے، چالیں چلتا ہے، اس کے لیے بہت محنت کرتا ہے، کیونکہ یہ فطوعات، طوعات میں کوشش، شدت اور وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ اقتل لا تقتل، افعال لا تفعال کی جنگ ہے، کرو نہ کرو، جو کرنا چاہیے نیکی کے اعتبار سے نہیں کرتے، جو نہیں کرنا چاہیے گناہ کے اعتبار سے کر لیتے ہیں۔ سو اس واقعے میں سب سے پہلا سبق، دل کی نہ سنیں، نفس کی نہ سنیں، یہ ہر وقت سچ نہیں بولتا، دل سے نہیں دماغ سے فیصلے کریں۔ نفس آرام طلب ہوتا ہے، چالیں چلتا ہے، بڑی کوشش، محنت اور وقت اور شدت کے ساتھ انسان کو گناہ کو مزین اور ہلکا اور آسان کر کے پیش کرتا ہے۔ یہ پہلا قتل تھا، وہ کتنا ڈرامہ ڈول تھا، بالآخر نفس نے آمادہ کر لیا۔ یہ سولت جہاں آتا ہے نا، اس کا مطلب بھی آمادہ کرنا ہی ہے۔ یاد رکھیں طوعت اور سولت، یہ ہم مانا ہے، مگر سولت یہ اتنا شدید نہیں ہے جتنا طوعت ہے۔ اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا۔ سولت یہ سامری کے لیے آتا ہے، وقدا علی کا سولت لی نفسی، سولت سوچ میں برائی کو آسان بنانا، مگر طوعت عمل میں بھی اس کو آسان بنا دینا، جسٹ ناٹ اونلی ان سوچ، نہیں صرف تھاٹ میں نہیں بلکہ پریکٹیکل بھی اس کو اس کے لیے ممکن بنا دینا۔ اور پھر یہ کہ حسد، ظلم، اور ظلم یاد رکھیں تین طرح سے ہوتا ہے، اللہ کے حق میں بھی ہوتا ہے، بندوں کے حق میں بھی ہوتا ہے، اور خود اپنے حق میں بھی ہوتا ہے۔ ظلم صرف ایک نہیں ہوتا، ظلم کئی ہوتے ہیں، اور ہر ظالم کی سزا یہی خسارہ اور ندامت ہے۔ خسارہ دیکھیں اخروی تو ہے ہی، دنیا میں بھی کسی بھی گناہ کا انجام اچھا نہیں ہوتا، گناہ گناہ ہی ہے، اسی لیے تو اسے گناہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے تو اسے منع کیا گیا ہے۔ گناہ کرنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، گناہ کرنے والے کو کبھی لوگ پسند نہیں کرتے، اور گناہ کبھی انسان اپنے لیے بھی نہیں کرتا، لوگوں کے لیے کرتا ہے، واہ واہ کے لیے کرتا ہے۔ شیطان اس کو اس طرح جو خوش نما بناتا ہے، سوسائٹی پریشر، مگر کیا سوسائٹی اسے ایکسیپٹ کرتی ہے؟ یہی سب سے پہلے اسے ریجیکٹ کرتی ہے۔ وہ جیسے ہے نا حدیث قدسی میں کہ جب بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، فرض سے نفل اور نفل سے رب کا تقرب پا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان میں منادی کر دیتا ہے، آسمان کی ہر مخلوق اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، زمین میں منادی ہو جاتی ہے، زمین والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ فرائض اور نوافل جس کو نیکی میں سہولت، توفیق حاصل، جس کے لیے نیکی خوش نما بنا دی جائے، تو اس کے لیے تو مخلوقات کے دلوں میں محبت ڈال دی جاتی ہے، اور جس کے لیے فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، اور یاد رکھیں قتل تو ایک سمبل ہے، ایک لیول ہے، اس کے علاوہ بھی بعض اوقات جذبات کا قتل ہوتا ہے، بعض اوقات خیالات کا قتل ہوتا ہے، احساسات کا قتل ہوتا ہے، رشتوں کا قتل ہوتا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے قتل ہوتے ہیں۔ خون صرف وہ نہیں جو جسم سے بہایا جائے، بلکہ جذبات کا بھی، احساسات کا بھی، تعلقات کا بھی، معاملات کا بھی، معاملات کا بھی، اخلاقیات کا بھی تو جنازہ اٹھتا ہے۔ کسی بھی گناہ کو کبھی لائٹ نہ لیں، دل کی نہ مانے، دل کے ماننے کا انجام خسارہ اور ندامت کے سوا کچھ نہیں۔ نفس امارہ بہت خطرناک نفس ہے اور یہ انسان کے اندر ہے، اور اندر کا وار، کہتے ہیں نا کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، وہی بات ہے۔ اور اس اندر کے دشمن کا علاج خود اپنے نفس کا، جو اندر چھپا بیٹھا ہے، اس کا علاج وہ کیا ہے؟ تزکیہ اور تقویٰ۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہم وفقنا، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولجها ومولاها۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، قصہ مکمل ہوا۔